الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سوره الروم وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ آلِ إِمْرَانَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اس وقت جو فوٹو اسٹیٹ آپ کے سامنے موجود ہے, آپ اس کے اوپر عنوان دیکھ رہے ہیں کہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے حرمت سود, اور اس موضوع پر قرآن حکیم میں جو جو آیات ہیں وہ بھی اس فوٹو اسٹیٹ میں جمع کر دی گئی ہیں, اور اس موضوع پر کچھ اہم احادیث, 7 احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کا متن اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ وہ بھی اس فوٹو اسٹیٹ کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں میں ان آیات اور ان احادیث کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ گناہوں میں عقیدے کے اعتبار سے سب سے برا گناہ شرک ہے, جس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک ہی سورت میں, سورت النساء میں, 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ واحد گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اس قدر کیٹاگوری کلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو عقیدے کے اعتبار سے سب سے برا گناہ شرک ہے, اسی طرح عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ برا گناہ یہ سود ہے. اور آج ہمارے سامنے اس سود کی شناخت آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے سامنے آئے گی. یہ اکثر باتیں پہلے سے آپ کے علم میں ہیں, صرف اس وقت چونکہ خاص موقع ہمارے پاس آ گیا ہے سود کے خلاف اپنی غیرت ایمانی کے اظہار کا, تو اس لیے یہ ساری باتیں آج پھر سے اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے, تاکہ ہم اس مرحلے پر جبکہ ہمارے پاس ایک یوں کہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سنہری موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کریں اور سود کے خلاف ہم اقدامات میں حصہ لیں, اس حوالے سے یہ یاد دہانی ہے جو آج انشاءاللہ ہمارے سامنے ان آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آئے گی. اب سب سے پہلے آئیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کے حوالے سے کس طرح سے تدریج کے ساتھ احکامات نازل فرمائے. مکی قرآن میں صرف ایک سورت ہے, سورت الروم, جس میں کہ اس سود کی شناخت کا ذکر آیا ہے, لیکن مثبت انداز سے مکی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس سود خوری کی ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات دیے, بار بار دیے کہ کسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو, اور تاکہ یہ جو پیسہ جمع رکھنا اور پھر یہ ہے کہ پیسے پر مزید پیسہ حاصل کرنا, اس خرابی کو جو ہے وہ جڑ سے ختم کیا جائے. سود خوری عرب کے معاشرے میں رچی بسی ہوئی تھی, تو مکی قرآن میں تو مثبت انداز اختیار کیا گیا. بار بار صورتوں میں جو بھی اخلاقی تعلیمات دی گئیں ان میں انفاق مال کے حوالے سے زور دیا گیا۔ البتہ پھر سورۃ الروم میں پہلی مرتبہ اس سود کا تذکرہ آیا، الفاظ یہ ہیں کہ وما آتیتم من ربل یربو فی اموال الناس، لوگوں جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے، تم سمجھ رہے ہوتے ہو کہ بظاہر اس سے مال میں اضافہ ہوگا، فرمایا فلا یربو عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے بھی آگے ایک حدیث بھی آ جائے گی کہ خاص سود کتنا ہی زیادہ لیا جائے اس سود کے مال میں برکت نہیں ہے، نہ انفرادی اعتبار سے سود کے مال میں کوئی برکت ہے کہ آدمی کو اس سے کوئی خوشحالی کوئی سکون حاصل ہو، اور نہ ہی اجتماعی اعتبار سے معاشرے میں اس سے کوئی خیر و برکت وجود میں آتا ہے۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے سود کی متبادل اساس، شیخ محمود احمد صاحب کی، اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، اس میں انہوں نے 16 جو بھی بے برکتیاں ہوتی ہیں سود کی معاشرے میں وہ بیان کی ہیں کہ 16 خبائص ہیں جو کہ معاشرے میں وجود میں آتے ہیں اس سود کی لعنت کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، البتہ جو بھی تم مال دیتے ہو زکات کے طور پر، یعنی اپنے تزکیے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اس سے تمہارا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہوتا ہے، یعنی تم اس سے اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہو، فاولائک ہم المضعفون، تو یہ وہ مال ہے جو کہ بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کئی گنا اجر ملے گا۔ 700 گنا کا اجر کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ اس کے خزانے ان کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے، اس کی عطا کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور جتنا چاہے گا اس کو بڑھائے گا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے پر جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوں، دوسروں کی مجبوریوں کو محسوس کر رہے ہوں اور ان کی معاونت کر رہے ہوں، اس معاشرے میں کتنے اچھے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور اس معاشرے میں واقعتاً ایک سکون اور ایک خوشحالی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے بالکل پہلا ذکر قرآن پاک میں مکی سورت سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں۔ اس کے بعد ترتیب نزولی کے اعتبار سے دوسری بار جو سود کی شناخت بیان ہوئی اور اس سے روکا گیا وہ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، جنگ احد کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور اب چونکہ ایک قتال کا، اسلامی انقلاب کا یوں کہیے کہ جو آخری مرحلہ ہے مسلح تصادم کا، وہ شروع ہو چکا تھا، اور اس مرحلے پر تو اب ضرورت تھی مال کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے اور خاص طور پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے مال بھی لگائیں، اپنی جانیں بھی لگائیں، تاکہ مجاہدین کے لیے ہتھیار بھی فراہم ہو سکیں، سواریاں بھی فراہم ہو سکیں، اور بھی دیگر جو بھی خوراک ہے اور وسائل فراہم ہو سکیں۔ اب ایسے میں اگر خدا نہ خواستہ سودی ذہنیت برقرار رہتی ہے، تو سودی ذہنیت کے نتیجے میں تو آدمی چاہتا ہے کہ مال سے مزید مال کمائے، تو کہاں ممکن ہے کہ وہ اپنا مال اس عظیم مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ذرا زیادہ سخت انداز سے ایک بات آئی، ورنہ پہلے خبری انداز تھا، پہلے انشائی انداز نہیں تھا، پہلے حکم نہیں تھا سورۃ الروم میں، اب حکمی انداز سے آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، یعنی سود در سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو حرمت سود کے حوالے سے جو پہلا حکم آیا قرآن پاک میں وہ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ اس کے بعد پھر یہود کی مذمت میں سورۃ النساء کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ان کے اور بہت سارے جرائم بیان کیے، ان میں سے ایک جرم یہ بیان بھی کیا کہ یہ یہودی سود کھاتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 160 آیت نمبر 161 ہیں، فرمایا فبظلم من الذین ہادوا، ان لوگوں کی طرف سے جو کہ یہودی ہوئے ظلم کی وجہ سے، اس میں شرک بھی شامل ہے اور بھی ان کی بہت ساری ناانصافیاں اور زیادتیاں شامل ہیں، پچھلی ہی آیات میں تفصیل سے اس صورت میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کی طرف سے ظلم اس ناانصافی کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہو، ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی وہ پاکیزہ چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہ مضمون آتا ہے سورہ انعام میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں یہودیوں پر حرام کر دی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لیکن حرام کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو وہ تھی جو ختم ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کے ذریعے سے بطور سزا جو ہے وہ یہود پر یا اس قسم کی قوم پر کوئی چیز حرام کر دیتا تھا. اب تو کوئی نبی نہیں ہے, لہذا کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی پاکیزہ چیز کو حرام کرے. لیکن ایک حرام کرنے کی اور صورت ہے جو آج بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے وہ روک لیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس خطے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں میں سے کوئی حد نافذ ہو جاتی ہے تو وہاں پر اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو 40 راتوں کی باران رحمت سے نازل ہوتی ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی حدوں کو نافذ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے روک لیتا ہے, اور پھر وہ پریشانیاں آتی ہیں جیسی کہ ایک پریشانی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پانی کی کمی کا مسئلہ ہے. تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ چیزوں سے محروم کر دیتا ہے, ایک حرام کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے. تو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں جو کہ ان کے لیے حلال تھی حرام کر دیں. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور بسبب اس کے کہ وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے, مختلف سوالات کے ذریعے سے, اعتراضات کے ذریعے سے شبہات دلوں میں پیدا کر کے اور ان کو صحیح بات کی طرف آنے سے روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور خاص ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ سود لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, جبکہ انہیں اس سے روک دیا گیا تھا, منع کر دیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق, جو بھی اور غلط طریقے ہو سکتے حرام خوری کے, چاہے وہ ملاوٹ ہو, چاہے وہ ناجائز منافع خوری ہو, چاہے وہ ذخیرہ اندوزی ہو, جس طریقے پر بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا مال کھا لینا, اس لیے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو ان میں سے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. یہ ہے تیسرا مقام قرآن پاک میں کہ جہاں سود کی حرمت کا ذکر آیا. اور اس کے بعد پھر وہ کہ سورۃ البقرہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی, ترتیب تلاوت کے اعتبار سے بھی سورہ نساء اور سورہ آل عمران سے پہلے ہے, لیکن جو حرمت سود کے بارے میں آئے ہیں یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی سن 9 ہجری میں, اور احادیث میں ان کی وضاحت ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں نازل ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوی کے بالکل آخر میں چونکہ سود کی حرمت کے بارے میں جو ہے وہ آخری حرمت کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی, لہذا بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکے کہ آیا یہ بھی سود کی شکل ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے پھر ایک بڑی پیاری بات فرما دی کہ بچو ربا سے بھی اور ریبا سے بھی. ربا کہتے ہیں وہ چیز کہ جس میں شک ہو, تو سیف سائڈ یہ ہے, محتاط سائڈ یہ ہے کہ جہاں بالکل واضح ہو کہ یہ ربا ہے اس سے بھی بچو, اور جہاں یہ محسوس ہو کہ نہیں اس میں کچھ شک ہے, پتہ نہیں سود ہے کہ نہیں ہے, تو محتاط جو ہے وہ روش یہ ہے کہ آدمی ربا سے بھی بچے ریبا سے بھی بچے. تو اب یہ آخری آیتیں ہیں جو کہ نازل ہوئی سود کی حرمت کے بارے میں. اب یہ رکوع تو ایک ہی ہے لیکن جو ہے وہ اس میں دو حصے ہیں کہ جن میں سود کی حرمت کا ذکر ہے. فرمایا الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو کسی شیطان نے یعنی کسی جن نے چھو کر خبطی کر دیا ہو, دیوانہ کر دیا ہو. دنیا میں بھی وہ پیسے کے پیچھے دیوانے ہیں, انہیں کسی کی مجبوری کا, کسی کی بیماری کا, کسی کی جو ہے وہ بھوک کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے. وہ اس قدر سنگدل ہیں, اس قدر ان کا دل سخت ہے کہ انہیں صرف پیسے کی بنیاد پر پیسہ چاہیے. تو یہ جو ان کا پیسے کے پیچھے پاگل ہو جانا ہے یہ روز قیامت ظاہر ہو جائے گا. جب روز قیامت یہ سود خور کھڑا ہوگا تو نہیں کھڑا ہوگا مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا ہو, پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا, وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا, انما البیع مثل الربا, کہ بے شک تجارت بھی تو سودی کی مثل ہے. تجارت میں بھی ہم 100 روپے لگاتے ہیں تو نفع ہو جاتا ہے, 110 مل جاتے ہیں. تو اگر ہم نے 100 روپے سود پر دے کر اور 110 لے لیے ہم نے, تو اس میں کون سی کباہت ہے؟ تو ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ ہاں غلطی ہے, گناہ ہے, مجھے بچنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال میری کمزوری ہے ایمان کی, میں نہیں بچ رہا. اور ایک یہ ہے کہ آدمی ہیلے بہانوں سے کسی بھی برائی کے خلاف جواز پیش کرے, تو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو کہا کہ وہ یہ بات جواز پیش کرتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، تم جو بیع کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، وہ بھی تو سود ہی کی مانند ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود اور تجارت، کاروبار اور سودی قرضے میں جو فرق ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں فرمائی. یہاں تو بڑا جو ہے وہ یوں کہیے کہ حاکمانہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے تجارت کو، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے سود کو. اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ لہذا جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آرگومنٹس دینے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کا حکم تو یہ ہے بس، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. باقی ہم سب جانتے ہیں کہ تجارت میں محنت بھی ہوتی ہے، تجارت میں رسک بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ سود میں نہ محنت ہے نہ رسک ہے، اور ایک آدمی صرف پیسے کی بنیاد پر پیسہ کھینچنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ انداز جو ہے بڑا سخت ہے، کہ اللہ نے کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے یہ واعظ آ گیا، فانتہا، اور وہ رک گیا، وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اب اس کے لیے جو اس سے پہلے ہے وہ ہے اس کا. مزید پوچھا نہیں جائے گا کہ اس سے پہلے تم نے کتنا سود کھایا، اب جو ہے وہ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے ہے جو اس سے پہلے گزر چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن وَمَنْ عَادَ، جس کسی نے پھر دوبارہ اس کا اعادہ کیا، اس کے سامنے حکم قرآن آ گیا لیکن پھر بھی سودی معاملات کے اندر ملوث رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہے وہ احتیاط کے طور پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان کے لیے خلود فی الجہنم، اس کا جو ہے وہ بیان کرنا درست نہیں ہے، اور اس سے بات چلی جاتی ہے معتزلہ کے عقیدے کی طرف، کہ وہ بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا مسلمان وہ کافر ہو جاتا ہے اور خلود فی الجہنم میں اس کا معاملہ ہوگا. لیکن قرآن پاک میں یہ دو مقامات، ایک قتل ناحق کے بارے میں اور ایک سود کے بارے میں، بالکل واضح ہیں کہ جو بھی قتل ناحق کرتا ہے اس کے بارے میں بھی سورہ نساء کی آیت 93 میں ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی طرح سے سود خور کے بارے میں بھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہاں اگر زندگی میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وجہ کیا ہے کہ جہنم سے اسی کو نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. احادیث میں یہ بشارت موجود ہے، لیکن حدیث میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ جو شخص برائی کے خلاف دل میں بھی نفرت نہیں رکھتا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. تو جس شخص نے توبہ نہیں کی اور وہ سود کھاتا رہا، تو کیا اس کے دل میں سود کے خلاف کوئی جو ہے وہ دل میں بھی کوئی نفرت ہے؟ اسی طریقے پر جس شخص نے خام خی کسی مسلمان کی جان لے لی، تو کہاں اس کے دل میں کوئی ایمان ہے اور اس برائی کے خلاف کوئی نفرت ہے؟ تو یہ مسلمان کو بھی خطرہ ہے، قانونی طور پر مومن ہوگا، حقیقی طور پر یہ مومن نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو اور ان کے خلاف اس کے دل میں بھی کوئی نفرت نہ ہو. تو فرمایا کہ یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو. یہ مضمون سورہ روم میں بھی آیا کہ سود کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں، پھر معاشرے میں طبقاتی کشمکش، پھر بے روزگاری، پھر مہنگائی، پھر پروڈکشن میں کمی، کئی خباثتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شیخ محمود احمد صاحب کی کتاب سود کی متبادل اساس، اس کا صفحہ نمبر 50 ہے کہ جس میں انہوں نے وہاں سے بیان کرنا شروع کیا ہے کہ یہ سود کی کیا کیا خباثتیں ہیں جو کہ معاشرے میں ظاہر ہوتی ہیں. تو گویا اس آیت کی تشریح، اس آیت کے حصے کی تشریح بڑی عمدہ آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویرب الصدقات، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کسی بھی ناشکرے کو اور گناہگار کو. گناہگار تو آپ سمجھ گئے کہ وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے سود خوری کر کے، اور یہ پیسے کی ناشکری ہے. پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پیسے کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے تو آدمی اپنے لیے جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجات جو ہے وہ آخرت میں بنا سکتا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ایک روپیہ بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کا اجر دے گا. لیکن یہ پیسے کی ناقدری ہے، پیسے کی ناشکری ہے کہ آدمی اس پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے اور بظاہر کو تھوڑا سا اس کو دنیا میں فائدہ نظر آئے، حالانکہ اس میں بھی برکت اور سکون نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کفران نعمت کرنے والے کو، کفار کو اور گناہگار کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس کے بعد پھر اسی صورت میں، یہ تو آیت نمبر 275 276 تھی، آیت نمبر 278 279 میں پھر سخت ترین بات آ گئی سود کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے، مانتے ہو اللہ کو، مانتے ہو آخرت کو، مانتے ہو قرآن کو، مانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب کسی قسم کی کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دو سود کو جو بھی سود میں سے باقی بچا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے سودی معاملات کو جاری رکھا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. کان کھول کر سن لو، فَأَذَنُوا، کان کھول کے سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. تو جن لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو، وہ لاکھ تدبیریں کر لیں کہ ہم اس طریقے پر اس جو ہے وہ سودی قرضوں سے نجات حاصل کر لیں گے اور ہماری معیشت درست ہو جائے گی، کبھی درست نہیں ہو سکتی. یہ بڑے بڑے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے جو بھی افسران ہیں وہ پاکستان میں آ کر اور وزارتیں بھی جو ہے وہ اس کے منصب بھی سنبھالے رہے، اور اس کے بعد بہت تدبیریں بھی کرتے رہے، ساری تدبیریں الٹی ہوتی ہوں گی جب تک کہ اس لعنت سے جان نہیں چھڑائیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس لعنت کے حوالے سے اعلان جنگ ہو، تو ہماری اپنی عقل کی تدبیریں ہیں، ہمیں کبھی بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. لا تظلمون، ظلم نہ کرو. ولا تظلمون، تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے، تاکہ تم پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہ میں نے مختصر سے وقت میں حرمت سود آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ بیان کر دیا. ظاہری بات اتنا وقت نہیں ہے کہ ان آیات کی مزید کوئی تفصیل کی جائے. اب آئیے حرمت سود کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ. پہلی حدیث یہ مسلم شریف کی ہے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ایک مسلمان کو ہلا دیتے ہیں. اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، اور یہ لعنت یہ رحمت کی ضد ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین، نو انسانی سے محبت کرنے والے، لیکن ان کا معاملہ بیان ہو رہا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اس شخص پر، آکل الربا، اس شخص پر لعنت فرمائی جو کہ سود کا کھانے والا ہے. وہ منہ کے لیے ہی، اور وہ جو کہ سود کا کھلانے والا ہے. اور اس وقت سود کے کھلانے کے معاملے میں تو ہم سب خواہ نہ خواہ شریک ہیں. جو بھی آپ جو ہے وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس میں ایک سود کی رقم شامل ہوتی ہے، ٹیکس کی شکل میں جو کہ آپ دیتے ہیں اور گویا سود کھلاتے ہیں. اسی طرح سے جو گندم، چاہے وہ امپورٹ ہو اور چاہے وہ گندم اس کا بیج امپورٹ ہو، اور چاہے وہ گندم جو ہے وہ سودی قرضے لے کر جو ہے وہ کسانوں نے اس کو اگایا ہو، ان سب کے اندر سود شامل ہے. یعنی اس وقت ایک اور حدیث ہم پڑھیں گے آخر میں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس وقت کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ سود کی لعنت سے پاک ہے. تو جہاں تک سود کے کھلانے کا معاملہ ہے، اس میں تو خواہ نہ خواہ ہم سب کے سب شریک ہیں. آپ جو بھی چیز جا کے مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو اس میں ایک سود کی رقم بھی شامل ہوتی ہے اس کی قیمت میں جو کہ آپ ادا کرتے ہیں. تو لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر. وکاتبہ ہی، اور سودی معاملات کو لکھنے والے پر. یہ جو بینک کی نوکری کو حرام قرار دیتے ہیں، اور تمام علماء اس پر متفق ہیں، وہ اس لیے حرام قرار دیتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ بینک کا جو میجر سارے کا سارا معاملہ ہے، وہ اکثر و بیشتر وہ تو سودی کھاتوں کا حساب کتاب رکھنے کا ہے. تو جو بھی سودی دستاویزات تیار کرتا ہے، سودی معاملات کو لکھتا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. وشاہدی، اور وہ جو کہ ان سودی معاملات کے اوپر گواہی دینے والے ہیں، وہ بھی شریک ہیں اس جرم میں، اور ان کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. وقالا, اور آپ نے فرمایا ہم سواؤن, یہ سب کے سب برابر ہے. یعنی سود کے جرم میں صرف وہی اسی پر الزام نہیں ہے کہ جس نے سود کھایا, بلکہ جس نے کھلایا, جس نے اس کو لکھا, جس نے اس پر گواہی دی, یہ سب کے سب اس پہ شریک ہیں. اب اس وقت ہم اپنے گربانوں میں جائزہ لیں, گربانوں میں جھانکے اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس حوالے سے, ایک تو میں نے کہا کھائی نہ کھائی, اب وہ مجبوری یہاں پہ ایک ظالمانہ نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں, تو لہٰذا سود کھلانے کا جرم تو ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن براہ راست اور اپنا جائزہ لیجئے کہ کتنے بہنوں اور بھائیوں نے سودی قرضے لے کر کاروبار کر رکھے ہیں, کتنے بہنوں اور بھائیوں نے سودی قرضہ لے کر مکان بنا رکھے ہیں, کتنے بہنوں بھائیوں نے بینک کے اندر سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ جو پی ایل ایس کا معاملہ شروع کیا گیا تھا, اس پر بھی جو ہے وہ اتفاق ہے کہ یہ بھی سراسر سود ہے اور صرف نام تبدیل کیا گیا ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کرنگی کے جو محتمم ہیں, وہ بھی جس وقت یہ غیر سودی معیشت کے لیے کام ہو رہا تھا الگ کے زمانے میں, تو وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے. ایک جمعہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی مبارک ہو اور اگلے ہفتے سے غیر سودی اور نفع و نقصان کی شراکت کا نظام شروع ہو رہا ہے بینکوں میں, آسو اپنے کھاتے جو ہے وہ اس میں کھول لیجئے. اگلے جمعہ انہوں نے پھر اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, جو سفارشات ہم نے دی تھی ان پر عمل نہیں کیا گیا اور پی ایل ایس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے, لہذا قطن جو ہے وہ اس مد میں بھی کوئی اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس وقت کہیں خدا نہ خواستہ اگر جان بوجھ کر ہم بھی کسی نہ کسی صورت میں ملوث ہے اس معاملے میں, تو یہ اللہ کے رسول کی وعید ہے جو کہ ہمارے سامنے حدیث کی صورت میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود کے معاملات کو لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے کے لیے. دوسری حدیث, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, متفق علیہ حدیث ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث سند کے اعتبار سے اس کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, اجتنبوا سبع الموبقات, بچو سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے, سات برباد کرنے والی چیزوں سے. مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ آدمی کا ایمان تباہ کر دیتی ہیں, آدمی کی عاقبت خراب کر دیتی ہیں, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں, ان سات چیزوں سے بچو. ان میں پہلی چیز, اچھا صحابہ جو ہے وہ کہتے ہیں, قیلا, عرض کیا گیا, پوچھا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ وما ہننا, اللہ کے رسول بتائیے وہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں وہ کیا ہیں. قال, آپ نے ارشاد فرمایا, الشرک باللہ, سب سے پہلی چیز جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عقائد کے اعتبار سے سب سے برا گناہ شرک ہے, تو حدیث میں بھی پہلا ذکر اسی کا ہے. نمبر ایک, الشرک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کا بھی بڑا محدود تصور اس وقت ہماری اکثریت کے ذہنوں میں ہے. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کسی مزار پر جانا اور کسی غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا, یہی شرک ہے. بلا شبہ یہ بھی شرک ہے, لیکن یہ ہے کہ شرک ایک بڑی وسیع بیماری ہے, وسیع برائی ہے. اور اس موضوع پر جو ڈاکٹر صاحب کے خطابات ہیں, حقیقت و اقسام شرک, وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے کہ اس کو سنیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شرک کی کون کون سی صورتیں ہیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں. خاص طور پر اس وقت مادہ پرستی کے اسباب پر وہ بھروسہ ہے جو بھروسہ کے اللہ پر ہونا چاہیے, اسی طریقے پر غیر اللہ کی اطاعت, غیر اللہ سے وہ محبت جو محبت اللہ سے ہونے چاہیے. بیوی بچوں کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں, ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے آدمی کو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں, مال سے ایسی محبت ہے کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں. تو اگر آپ اس حوالے سے غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید ہی کوئی شرک سے بچا ہوا. تو یہ اصل میں ہے سب سے پہلی ہلاک کرنے والی چیز شرک. پھر اس کے بعد فرمایا بس سحرو, اور دوسری چیز جو کہ ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے جادو. خاص طور پر جو بڑی گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس برے فعل کے اندر ملوث ہوتے ہیں. ذرا کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی, کوئی کاروباری طور پر اس سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا, کوئی رشتے کے حوالے سے بعض اوقات کے رشتہ مانگا رشتہ نہیں دیا, کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا, تب اس کے بعد جو ہے وہ جادو کرا دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر خواتین وہ اس غلط کام کے اندر کچھ زیادہ ملوث ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے کہ یہ دوسرا گناہ ہے جو کہ ہلاک کرنے والا ہے, یعنی جادو. تیسرا, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی بھی ایسی جان کو قتل کر دینا کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے الا یہ کہ حق کے ساتھ. ہاں کچھ جائز شکلیں ہیں کہ جس میں انسانی جان لی جا سکتی ہے, شادی شدہ زانی ہو اس کو سنسار کیا جا سکتا ہے, قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو قصاص میں اس کو مارا جا سکتا ہے, ہر بھی کافر اس کی جان لی جا سکتی ہے اگر میدان جنگ میں کوئی کافر آ گیا ہے, اور اسی طریقے پر جو ہے وہ مرتد کی سزا قتل ہے. اس کے علاوہ بلا وجہ اگر کسی انسان کی جان لے لی تو یہ تیسرا گناہ ہے کہ جو ہلاک کرنے والا ہے. نمبر چار, وَأَقْلُ مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھا جانا, چاہے وہ براہ راست آدمی کھا لے چاہے ہیلے بہانے سے کھائے. کیا گیا ہے ان احادیث میں وہ ہے وَأَقْلُ الرِّبَا, اور سود کا کھانا, یہ پانچواں گناہ ہے جو ہلاک کرنے والا ہے. پھر فرمایا وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ, اور لڑائی کے دن میدان جنگ سے ایک آدمی کا مقابلے سے پہلو تہی کرتے ہوئے بھاگ جانا, اس روز پیٹ دکھانا. اس کی مذمت آئی ہے سورہ انفال میں بھی, اور خاص طور پر جو ہے وہ پھر اس حدیث میں بھی ہے کہ اس کو ان سات گناہوں میں شامل کیا گیا کہ بڑی تم نے نیکیاں کی, بڑی نمازیں کی, تم نے ہجرت بھی کی. خاص طور پر اولین مخاطب ان آیات سورہ انفال کی ان آیات یا اس حدیث کے صحابہ اکرام تھے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اب جب قتال کا مرحلہ شروع ہوا ہے اور میدان جنگ میں اگر تم بزدلی دکھا کر بھاگ آتے ہو تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہلاک کر دیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اور بھولی بھالی صاحب ایمان عورتوں کے اوپر بہتان لگا دینا, ان پر بدکاری کا الزام لگا دینا, یہ ساتواں گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے اور انسان کی آخرت وہ برباد ہو جاتی ہے. اس کے بعد تیسری حدیث, یہ حدیث بہت عام ہے, آپ نے اکثر سنی ہوگی, یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا, وہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, الربا سبعون حوبن, کہ ربا یہ سود خوری یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے 70 وبال ہیں, ایسا روحا, اور ان میں سب سے کم جو اس کا گناہ ہے, سب سے کم درجے میں, یعنی 70 اس کے گناہ کے حصے ہیں لیکن ان میں بھی 70 کے 70 برابر نہیں ہیں, ان میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے, ایسا روحا این کے ہر رجلو امہو, کہ ایک آدمی منہ کالا کرے اپنی ماں کے ساتھ. آپ اندازہ کیجئے کہ زنا کتنا برا گناہ ہے, اور چل جائے کہ یہ گناہ جو ہے وہ اس حد پر جا کر ہو. یہ ہے اصل میں, یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سود کا گناہ اس جرم سے 70 گنا زیادہ ہے, بلکہ یہ ہے کہ اور زیادہ ہے, اس لیے کہ 70 حصوں میں سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ ملوث ہو جائے. چوتھی حدیث, یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, اتیت لیلۃ عصری بھی, کہ میں آیا, میرا گزر ہوا معراج کی شب, علی قوم, کچھ لوگوں پر, ایک گروہ پر, بطونہم کالبیوت, ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے, یعنی ہر ایک کا پیٹ اتنا بڑا تھا جیسے کوئی گھر ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے پیٹ کے لوگ بنے. دیکھیں, فی حل حیات و ترا من خارج بطون ہے, اور ان پیٹوں میں سانپ تھے جو کہ دکھائی دیتے تھے ان کے پیٹوں کے باہر سے, پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے سانپ ہیں جو کہ پیٹ کے اندر لوٹ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. فقل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا, من ہاؤلا یا جبرائیل, کیا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام حضور کو جہنم کے اور پھر جنت کے مناظر انہوں نے آپ کو دکھائے, وہ آپ کے ساتھ تھے, تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ قالا, اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی, ہاؤلا آکلۃ الربا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھانے والے ہیں, یہ سود خور ہیں کہ جن کا جہنم میں یہ انجام ہوگا. پھر انہی سود خوروں کے ایک گروہ کا ایک اور انجام ہے جو کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے, یہ حدیث مسند احمد میں ہے. ان سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے, کہتے ہیں
قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, رأیت لیلۃ اسری بی, کہ میں نے دیکھا معراج کی شب, رجلا یسبح فی نہر, ایک شخص کو جو کہ تیر رہا تھا نہر میں, نہر کے اندر تیر رہا ہے. ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف آتا ہے اور اسے پتھر مار کر دوبارہ جو ہے وہ نہر میں گرا دیا جاتا ہے. وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ, اور اس کو مارا جا رہا ہے پتھروں سے. فَسَأَلْتُ, تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پوچھا, مَا هَذَا, یہ کیا ہے؟ فَقِيلَ لِي, تو مجھے یہ بتایا گیا, مجھے یہ کہا گیا, آکل الربا, کہ یہ وہ شخص ہے جو سود کھانے والا ہے, یہ سود خور کا انجام ہے کہ یہ اس کھولتے ہوئے پانی میں غوطے لگا رہا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پتھر مار کے اس کو دوبارہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے. چھٹی حدیث, یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے, عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال وہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, الربا وان کثر, سود اگرچہ یہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے, فان عاقبته, تو بے شک اس کا جو انجام کار ہے وہ کیا ہے, تسیر الی قلن, یہ لے جاتا ہے قلت کی طرف. کبھی بھی سود سے آدمی کو خوشحالی حاصل نہیں ہوتی, کبھی بھی سود سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی, بلکہ سود کتنا بھی زیادہ ہو یہ لے جاتا ہے قلت کی طرف. یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ الروم اور اس کے بعد سورۃ البقرہ میں ہم نے ابھی یہ پڑھا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, تو کبھی بھی سود سے کوئی برکت یا خوشحالی حاصل نہیں ہوتی, کوئی سکون اس سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہے کہ سود کتنا زیادہ ہو لیکن اس کا انجام بالآخر یہ ہے کہ یہ لے جاتا ہے قلت کی طرف. اب اس کے بعد آخری حدیث ہے, یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, یاتین علی الناس زمان, یقیناً آئے گا, آ کر رہے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ, یہ حضور نے پیشن گوئی کی مستقبل کے حوالے سے کہ یقیناً آ کر رہے گا, تاکید کا انداز ہے, یقیناً آ کر رہے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ, لا یبقی منہم احد, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا, الا آکل الربا, مگر یہ کہ وہ سود کھانے والا ہوگا, وہ سود خور ہوگا, سود کھائے گا. فمن لم یاکل, اور جو کوئی سود نہیں بھی کھائے گا, اصابہ من غبارہ, تو اس پر اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا. مجبور ہوتا ہے آدمی کے سانس لے, اور جب سانس لیتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ جو فضا ہے وہ آلودہ ہے, گرد آلود ہے, اس میں گرد و غبار ہے, تو آپ سانس لینے پر مجبور ہیں, تو اس سانس کے ساتھ وہ گرد و غبار بھی آدمی کے اندر جاتا ہے. اسی طریقے پر ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کے اندر سود جائے گا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اسی غلط نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نظام کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز سود سے بچی ہوئی ہے. ہر چیز کے اندر سود کی آمیزش ہے, اور ہم براہ راست یا جو ہے وہ بالواسطہ ہم اس سود خوری کے جرم کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. اب کفارہ کیا ہے اس کا؟ محترم ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن پاک میں چار مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ, اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کر دیا, اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے, اللہ نے مردار کو حرام کر دیا. لیکن جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بیان کیا ہے. وہ استثناء یہ ہے کہ جو آدمی مجبور ہو جائے, نہ اس کا ارادہ بغاوت کا ہو نہ زیادتی کا ہو, تو پھر یہ ہے کہ وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے, جسم اور جان کا رشتہ سلامت رہے, اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے. اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کئی بار یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس وقت ہم سود کے اس گناہ سے بچ نہیں سکتے. اس وقت آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر سود کی آمیزش ہے. تو اس کافرانہ نظام میں، اس ظالمانہ نظام میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس نظام کے ساتھ؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نظام سے ہمارا صرف اتنا تعلق ہو کہ ہم اپنے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکیں. اس ظالمانہ نظام کے اندر پھلنا پھولنا، اس میں اپنی سہولتوں کو مزید ترقی دینا، مزید فلرش ہونے کی کوشش کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور بلکہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ تو یہ ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کہ اگر آپ اس نظام کے ساتھ سمجھوتا کر کر اور آپ جو ہے وہ مزید اپنی دنیا کو مزید سے مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر مزید یہ ہے کہ جسم و جان کا رشتہ سلامت رکھنے کے لیے بھی آپ جو بھی حرام میں سے کچھ چیز کھا رہے ہیں، آپ کے اندر جا رہی ہے، اس کا بھی کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی مل رہی ہے، جو وسائل مل رہے ہیں، ان وسائل کو اس نظام کی تبدیلی کے لیے لگا دیا جائے، کھپا دیا جائے، جہاد کیا جائے مال اور جان کے ساتھ اس نظام کی تبدیلی کے لیے، تاکہ روز قیامت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ اللہ، جو بھی غلط نظام تھا، آپ کی بغاوت پر مبنی نظام تھا، میں نے اس نظام کے ساتھ قطن کوئی سمجھوتا نہیں کیا، میں انڈر پروٹیسٹ اس نظام کے اندر جی رہا تھا، میرا اس نظام کے ساتھ صرف اتنا تعلق تھا کہ میں نے صرف اپنے جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے منفعت لی ہے، لیکن جو بھی مجھے اس سے توانائی ملی، میں نے اس توانائی کو اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے غلبے اور جو بھی آپ کی بغاوت ہو رہی تھی اس کو کچلنے کے لیے میں نے لگا دیا. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو روز قیامت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں گے، اور ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میری بغاوت کا نظام چل رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ تمہیں کچھ چنتا ہی نہیں تھی، اپنا کیریئر، اپنا کاروبار، اپنے مسائل تم انہیں کے اندر لگے ہوئے تھے. تو آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے تک یہاں پر جو بھی ڈاکٹر صاحب کا پروگرام چل رہا تھا، وہ صرف درس قرآن کی حد تک تھا، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر سے آپ واقف ہیں کہ ہمارے فرائض میں صرف درس و تدریس قرآن حکیم کی وہ شامل نہیں ہے. وہ درس قرآن حکیم اور قرآن حکیم کی بنیاد پر دعوت، یہ اصل میں دعوت کا ہمارے اصل منبع اور سرچشمہ یہ قرآن پاک ہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سن کر ہم اٹھ کھڑے ہوں اور باطل نظام کے خلاف جدوجہد کریں، جہاد کریں. ورنہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ قرآن سنتے رہیں گے لیکن اگر ہم اٹھتے نہیں ہیں باطل نظام کے خلاف جدوجہد کے لیے، تو یہی قرآن کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا کہ فلاں شخص کو تو پتہ نہیں تھا قرآن میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ آ کر درس قرآن میں شریک ہوتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ قرآن پاک کے احکامات کیا ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے ان پر عمل نہیں کیا. تو قرآن کا حکم یہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر، شہداء اللہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے. تو محض کوئی درس و تدریس کا کام نہیں کرنا، بلکہ جو ہے وہ دین کو غالب کرنے کے لیے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے. اور اکثر جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ظلم کا ہتھیار ہے اس وقت عالمی مالیاتی استعمار کا، وہ سود ہے. تو سود کے حوالے سے آج یہ ساری کی ساری باتیں ایک یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے اسے رکھ دی کہ آپ میں سے جو حضرات و خواتین بھی صلاحیت رکھتے ہیں بیان کرنے کی، تو جہاں بھی وہ بیان کر سکیں ان کو باقاعدہ مرتب شکل میں یہ آیات اور یہ احادیث اس لیے دے دی گئی. اور آیات کا ترجمہ تو پھر بھی آسانی سے ہم کر لیتے ہیں، ترجمہ کئی قرآن پاک کے موجود ہیں، احادیث کو ڈھونڈنا اور ان کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ترجمہ بھی ساتھ دے دیا گیا ہے. پھر مزید آپ کی سہولت کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر حصے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ درج ہے تاکہ دقت نہ ہو. اور یہ ہے کہ یہ باتیں آپ اب بیان کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں، جہاں بھی آپ کے کوئی درست قرآن کے کوئی حلقے ہیں یا یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی بیان کی صلاحیت ہے، تو اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو جمع کر کے اور یہ باتیں وہاں بیان کی جائیں. اور پھر خاص طور پر اس وقت سود کے حوالے سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک اہم موقع آ گیا ہے. آپ سب کے علم ہے کہ 1992 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ اس بات کا فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ یہ بھی ربا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں جس چیز کو ربا کہا گیا اس میں شامل ہے. ورنہ ہمارے ہاں جو دانشور تھے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ربا نہیں ہے، بینک انٹرسٹ یا کمرشل انٹرسٹ، لیکن شریعت عدالت نے الحمدللہ یہ فیصلہ دیا. پھر اس کے خلاف اس وقت کی حکومت نے ایک اپیل دائر کر دی، مزید ظلم یہ کیا کہ اس اپیل کی ہیئرنگ نہیں ہونے دی. تو جب 12 اکتوبر 1999 کو وہ حکومت ختم ہوئی تو پھر سے الحمدللہ کے کوششیں ہوئی، اور اس کے بعد اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے شروع کی، اور 23 دسمبر 1999 کو ہماری سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ایک اس میں مزید دلائل سے اس فیصلے کو بڑا موقت کر دیا۔ اب اس فیصلے کی روح سے حکومت پابند ہے کہ 30 جون 2001 تک ایسا نظام وضع کر دے کہ جس کے ذریعے سے 1 جولائی سے ہمارے ملک کی معیشت یہ سود کی لعنت سے پاک ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہماری نیتیں نہیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، لہذا حکومت نے فوراً یہ کام کیا کہ ایک سرکاری بینک، اور وہ بینک جس کا دیوالیہ تقریباً نکل چکا ہے، اس بینک کے ذریعے سے اس فیصلے کے خلاف، شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کر دی۔ اور مزید ان کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بھی سماعت نہیں ہونے دی، اور اب جبکہ وہ 30 جون کی ڈیڈ لائن قریب آ گئی ہے، اب جو ہے وہ اس کی سماعت شروع کروا دی، اور نوٹسز جو ہے وہ متعلقہ فریقین کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جاری کر دی ہیں تاکہ کسی طرح سے مزید اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے۔ ایک طرف آپ خود دیکھیے کہ قرآن اور حدیث اس گناہ کی کیسی شدید مذمت کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ڈٹائی کا عالم ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اب وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے نوٹس ایشو کر دی ہیں، اب اس کے بعد پھر وکلا آئیں گے، پھر بات چلے گی، پھر دلائل دیے جائیں گے، اور نہ جانے پھر اس کے بعد کیا فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت انتہائی ضروری ہے کہ دو کام کیے جائیں۔ نمبر ایک، حکومت کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے 30 جون 2001 تک ایسے قوانین اس ملک میں نافذ کر دے تاکہ 1 جولائی 2001 سے ہمارے ملک کی معیشت یہ سود نظام سے پاک ہو جائے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس ملک کی بڑی بڑی دینی جماعتوں نے اس معاملے کے اوپر آپس میں اس بات کو طے کیا ہے کہ اگر حکومت نے یہ کام نہ کیا تو ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ پہلے کراچی میں اجلاس ہوا، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا شاہ احمد دورانی صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب اس میں شریک تھے۔ دو جو ہے وہ ایک ہی دن میں ان کے اجلاس ہوئے، دونوں میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ دہرایا۔ اور پھر یہ ہے کہ لاہور میں 9 جماعتوں کا اس طرح کا اجلاس ہوا، اور اس میں حکومت کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر حکومت نے 1 جولائی سے بلا سودی معیشت کا نظام جاری نہ کیا تو ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائے گا۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس سے پہلے ہماری دینی جماعتیں ایسی تحریکوں کے اندر شامل رہی ہیں کہ جن کا مقصد بحالی جمہوریت رہا ہے، لیکن آپ سب کے علم ہے کہ جب بھی جمہوریت بحال ہوئی تو اس سے اسلام کا بھلا نہیں ہوا۔ لیکن ایک تحریک اس ملک میں ایسی چلی تھی جو خالص دینی ایشو پر تھی، اور وہ تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ تحریک کامیاب نہ صرف یہاں کامیاب ہوئی بلکہ اسی فیصلے کی بنیاد پر اور ممالک کے اندر بھی قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ تو پھر ہمارے پاس الحمدللہ کے ایک موقع ہے کہ ہم سود کے خلاف اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم جہاں بھی یہ بات پہنچا سکتے ہیں، اور جن بھی سیاسی دینی جماعتوں کے کارکنوں سے ہمارا رابطہ ہے، ان کی قیادت سے ہمارا رابطہ ہے، ان کو کہا جائے کہ اس وقت بڑا سنہری موقع ہے۔ سنہری موقع میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہماری سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، یعنی ہمارے اس جو ہے وہ اس موقف کے حق میں پاکستان کی اعلیٰ ترین جو بھی عدالت ہے وہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی دلائل دیے جا سکتے تھے ٹاپ کے وکلا نے وہ دے دیے۔ ایس ایم ظفر صاحب یا خالد اسحاق صاحب فیڈرل شریعت کورٹ میں دلائل دے چکے ہیں بینک انٹرسٹ کے بارے میں یا کمرشل انٹرسٹ کے بارے میں کہ یہ ربا نہیں ہے، لیکن ان فیصلوں نے، جو شریع عدالت کا فیصلہ تھا یا سپریم کورٹ کے پیرنٹ بینک کا فیصلہ تھا، ان کے تمام دلائل کو رد کر کے یہ فیصلہ کیا ہے، تو مزید اب کو دلائل دینے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کو اس حوالے سے ذہنی طور پر تیار کریں، اور ان تک یہ جو بھی شناخت ہے سود کی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور سیاسی دینی جماعتیں جو ہیں ان سے بھی یہ درخواست کریں کہ یہ موقع ہے۔ حکومت نے بڑی شرارت کی ہے، وہ شرارت یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے جو بھی مراحل ہیں تو شہر کراچی میں، یا یہ ہے کہ ان علاقوں میں کہ جہاں ان کو امکان ہے کہ یہاں شریعت کے حوالے سے کوئی تحریک اٹھ سکتی ہے، شیڈول میں انہی دنوں میں یہاں پر انتخابات رکھے ہیں تاکہ ہماری وہ دینی جماعتیں جو کہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں وہ اس میں مشغول ہو جائیں، اور اس دوران ان کی اس طرف توجہ نہ ہو۔ تو ایسی دینی جماعتوں کو جو کہ انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہیں، ان کو حکومت کی شرارت کو سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ انتخابی دھندوں میں لگے رہیں اور اس طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ تو یہ بہت سنہری موقع ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ہماری جو اعلیٰ عدالت ہے اس کے فیصلے کا احترام کرے۔ مزید ایک درخواست جو کہ آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے جس کا اکاؤنٹ بھی یو بی ایل میں ہے، وہ فوری طور پر یو بی ایل کی انتظامیہ کو باقاعدہ خط لکھ کر اور اگر آپ کو خط لکھنے میں دقت ہو تو اس خط کا ایک فارمیٹ ہم نے بھی تیار کر رکھا ہے، وہ لے لیجئے، صرف اس میں اپنا نام لکھیے، اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیے اور برانچ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کر دیجئے۔ ان کو لکھیے کہ چونکہ آپ نے ایک اعلیٰ جو فیصلہ ہوا تھا، تاریخی فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے میں آپ نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لہذا ہم جو ہے وہ احتجاجاً آپ کے بینک کا بائیکاٹ کرتے اور ہم آپ کے اس بینک سے اپنا کھاتا ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ سب سے پہلے اس کا آغاز ہم نے خود کیا ہے۔ تازہ خطاب جمعہ ڈاکٹر صاحب کا اگر آپ سنیں گے تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہماری جو تنظیم اسلامی کا مرکز ہے ان کے اکاؤنٹ تھے یو بی ایل میں، تو الحمدللہ کہ وہ اکاؤنٹ ہم نے یو بی ایل سے ختم کر دیے۔ اسی طریقے پر مرکز انجمن خدام القرآن لاہور کے اکاؤنٹ یو بی ایل میں تھے، وہ بھی وہاں سے ختم کر دیے، اور باقاعدہ ان کو لکھ کر دیا ہے کہ چونکہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے لہٰذا میں احتجاجاً آپ کے اس بینک سے اکاؤنٹ ختم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر آپ بھی، اب اس میں ممکن ہے کہ ہمارے بعض ساتھی یہ سوچیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی غیرت ایمانی کا ٹیسٹ ہے۔ آپ قیامت کے دن جا کر کہہ سکیں گے کہ اللہ میں اس حصے میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا، کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ دین کے داعی کا ایک بڑا کام ہوتا ہے اتمام حجت، کوئی بات مانے یا نہ مانے لیکن اس پر حجت پوری کرنا یہ داعی کی ذمہ داری، کوشش اپنی پوری کرے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص آپ پر یہ الزام نہ لگائے کہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ یہ ہے وہ مجرم کے جن کو معلوم تھا قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے سود کے بارے میں، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ تازہ خطاب جمعہ ڈاکٹر صاحب کا سنیں گے، اس میں ہم اور بھی اب اس حوالے سے ایک تحریک اٹھا رہے ہیں، اور اس تحریک کے حوالے سے ہمیں آپ کا تعاون بھی درکار ہے کہ آپ بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دیکھیے دنیا میں دو ہی جماعتیں ہیں، تیسری جماعت کوئی نہیں ہے۔ ایک جماعت دنیا میں ہے حزب اللہ، اور دوسری جماعت ہے حزب الشیطان۔ حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے اس پر عمل کرے، جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرے، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے حزب اللہ کو اس سے نفرت ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور دوسری پارٹی حزب الشیطان ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کاربند ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کی، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات نہیں چلنے دیں گے، اللہ کی آیات یہ کہتی ہے ہم اس کے برخلاف کریں گے، ہم اس کے برخلاف جو ہے وہ پورے کا پورا نظام اس کو ڈیولپ کریں گے، اس کو چلائیں گے۔ اب ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ میرا شمار کس پارٹی میں ہے، آیا میں حزب اللہ میں ہوں کہ میں حزب الشیطان میں ہوں۔ میں نے اس کے تیسری پارٹی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص فرض کیجئے کہ خود برائی سے بچ رہا ہے لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کے نظام کے خلاف کوئی جہاد نہیں کر رہا، کوئی کوشش نہیں کر رہا، تو وہ بھی حزب الشیطان کے ساتھ شمار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے دروس میں اس بات کو اکثر واضح کرتے رہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ کا استحقاق تھا، اس کی حکومت تھی، اور کوئی آ کر اس علاقے پر قبضہ کر لے، تو بادشاہ کا وفادار صرف وہ ہوگا جو کہ اس ملک کو واپس دینے میں بادشاہ کا ساتھ دے۔ جو غیر جانبدار ہوگا، جو اکیلا بیٹھا رہے گا، بادشاہ اس کو بھی اپنا باغی قرار دے گا کہ میرا حق چھین لیا گیا، میرا ملک چھین لیا گیا، اور یہ شخص جو ہے وہ یہ خاموش بیٹھا رہا ہے۔ تو حزب اللہ میں صرف وہی لوگ ہیں جو کہ نمبر ایک خود اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، گناہ اگر ہو جاتا ہے تو ندامت ہوتی ہے، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو جاری و ساری کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اہم لگے ہوئے ہیں، استقامت کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی بغاوت کو مٹانا ہے، اور اس دنیا میں ہم نے اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کی اطاعت کو جاری و ساری کرنا ہے۔ تو اس وقت ہم فیصلہ کریں کہ ہم کس پارٹی میں ہیں۔ ہمارے سامنے الحمدللہ قرآن و سنت سے یہ باتیں آ چکی ہیں۔ مولانا مودودی صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، بالکل 100% صحیح، کہ غیر جماعتی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے، لا اسلام الا بالجماع، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بغیر جماعت کے اسلام ہے ہی نہیں۔ آدمی پھر جاہلیت کا دور تھا جو کہ اسلام سے پہلے کا تھا، آدمی اس میں رہ رہا ہے، اس لیے کہ بغیر جماعت کے آپ حزب اللہ میں شامل ہو نہیں سکتے۔ آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتا ہے کہ برائی کے خلاف مال اور جان سے جہاد کرو، عدل کے قیام کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو، لیکن خود سوچے کہ آئیے عدل کا قیام، یہ برائیوں کا سدے باب، یہ سود کی لانت، یہ جاگیرداری، یہ جو بھی غلط باتیں ہیں، کیا یہ سب کے سب کسی انفرادی کوشش سے ختم ہو سکتی ہیں؟ جو ہے وہ اس وقت جو بدی ہے، جو باطل ہے، وہ منظم انداز سے چھایا ہوا ہے، اور کسی سیلاب کا راستہ روکنے کے لیے جوابی سیلاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیل خود ایک سیل ہے، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، تو سیل کو تھامنے کے لیے جوابی سیل کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دین کے دشمن وہ بڑے منظم انداز سے بڑے سائنٹیفک انداز سے اب تو وہ اس معاشرے میں بے پردگی بے حیائی آرام خوری غلط چیزیں جو ہے وہ جاری و ساری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طریقے پر ہم بھی ان کے جواب میں بالکل ویسی منظم تحریک پیدا کرنے کی کوشش کریں, اسی طرح کا ہم بھی ان کو جواب دینے کی کوشش کریں, اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے. نیز اگر دس و تدریس اگر محترم ڈاکٹر صاحب کرتے رہتے تو شاید ان کے سننے والے اور ان کے متعلقین بہت بڑی تعداد میں ہوتے. بے ضرر کام جو ہے وہ ہمیں ہر کو اچھا لگتا ہے, پانی ہمیشہ ڈھلان کی طرف بہتا ہے, اوپر چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, نیچے جانا آسان ہوتا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب نے سن 72 میں جب مرکز انجمن خدام القرآن قائم کی تو اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے اس وقت جو ایک تحریر لکھی تھی اس وقت بھی کہا کہ میں اس وقت ایک انجمن قائم کر رہا ہوں لیکن دین کے غلبے کا کام انجمنوں سے نہیں ہوتا, میں اس وقت اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا, ہمت نہیں پاتا کہ میں کوئی اقامت دین کے لیے کوئی میں جماعت قائم کر سکوں, لیکن اصل کام اقامت دین کا ہے. اور الحمدللہ کے سن 75 میں ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے پھر تنظیم اسلامی قائم کی, اور وہ تنظیم اسلامی کا کام ٹھیک ہے سلو ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ استقامت کے ساتھ وہ یہ کام جاری و ساری ہے. اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہ کوشش کی کہ جن اکابرین نے جماعت اسلامی کو چھوڑا تھا وہ آگے آئیں اور وہ اس تنظیم اسلامی اس کی قیادت کو سنبھالیں, لیکن 2.5 برس تک جب ان میں سے کوئی نہیں آیا تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مجبوراً جو ہے وہ اس تنظیم کی قیادت کو سنبھالا. اور الحمدللہ کے رات ایک محفل میں ہم شریک تھے تو وہاں ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک شعر کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو الحمدللہ کہ یہ شعر ڈاکٹر صاحب کے اوپر صادق آتا ہے کہ محض درس و تدریس کا کام نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ایک کٹھن کام ہے, مشکل کام ہے, اور اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنی ایک چھٹی کا دن اتنی دور جو ہے وہ آنے کے لیے قربان کرتے ہیں اور آ کر ڈاکٹر صاحب کا درس قرآن سنتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب اٹھنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ فوری ایشو ہے سود کے حوالے سے, اس معاملے میں جو بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس میں آپ کوشش کیجئے کہ عمل کیجئے, اور جن بہن اور بھائیوں کا اکاؤنٹ یو بی ایل میں ہے وہ احتجاجاً باقاعدہ لکھ کر ان کو دیں کہ چونکہ آپ نے جو ہے وہ سود کے حوالے سے ایک اہم فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے, لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اپنا کھاتا ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں سے جو باتیں بھی صحیح ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں میری زبان سے غلط نکلی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حافظے سے محف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.